فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج نویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد عدنان، جنرل سیکرٹری، وینچر اینڈ صرافہ ایسوسی ایشن، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن ہر جگہ بہاری بہار ہوتی ہے اور لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لنگر کے اندر آج کل چپس، پاپڑ جسے کہتے ہیں، وہ ناقص قسم کے لوئر کوالٹی کے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں، جوسیز ہیں، جو ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں، جو بچوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اگلے دن ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گلے کے، پیٹ میں اور دیگر۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اس طریقے کی ناقص سی چیزیں جو لوگ بانٹتے ہیں، تو اس کے لیے اصلاح فرما دیں۔
اللہ اللہ، یہ اصل سارے سال کا جو کچرا بچا ہوا ہوتا ہے نا، ایکسپائرڈ اور جو بھی جس طرح ہوتا ہوگا، تو یہ 12 ربیع الاول شریف کا سیزن آتا ہے نا عید کا، یہ بک جاتا ہے۔ دکانداری ہے، پورا پرانا اسٹاک ختم کرتے ہیں، اور یہ بیچ ویسے بانٹنے والے بھی عام طور پہ وہ چندے والے جو یہ ٹرکوں پر لٹاتے ہوتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے کہ اس لوگ کیا ضرورت ہے کہ مطلب تحقیق میں پڑھیں، تو یوں شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ یوں بانٹتے ہوں گے یہ لے کر۔ یہ تو اب یہ اگر ہم اعلیٰ کوالٹی کا لینا چاہیں تو پیسہ خرچ کرنے سے کیا نہیں ملتا، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ ایکسپائرڈ بیچنا تو نقصان مطلب سر شرن بھی گناہ، جبکہ ایک چیز خراب ہو گئی ہے، چاہے ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں لکھی، پتہ ہے کہ خراب ہو گئی ہے، اس کو تو بیچنا ناجائز ہوگا، اور بانٹنا بھی اس کو کہ کوئی کھائے گا، مسلمان کوئی انسان کھائے گا اس کو، تو اس کو یوں نقصان دہ چیز کھلانا یہ بھی ظاہر جائز نہیں ہے۔ ہاں پتہ نہ ہو تو دوسری بات ہے، تو بیچنے والوں کو بھی اب میں یہ تھوڑی مطلب ٹھنڈا کریں گے اس کو، یہ ایکسپائرڈ ہو گیا، اب میں کیا مشورہ دوں، ظاہر اس کو ٹھنڈا ہی کرنا پڑے گا، حال ہی نہیں ہے اس کا، جو ایکسپائرڈ ختم ہو گئے، گوشت سڑ گیا تو کیا کرو، اس کو پھینکنا ہی پڑے گا۔ دیگوں کی دیگیں بعض وقت خراب ہو جاتی ہیں، تو لوگ ظاہر اس کو ٹھنڈا ہی کرتے ہیں، ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، بولتے ہیں ٹھنڈا، پھینک دیتے ہیں، سمجھے، وہ کیا کرے، اس کا حل بھی نہیں ہے نا کوئی، یہ بک تو نہیں سکتا جو خراب ہو گیا، نہ کھایا جا سکتا، کھائے گا تو فوڈ پوائزن۔ تو اب یہ جو گلے سڑے چپس یا ٹافیاں وغیرہ بچے کھا کر، جیسے انہوں نے کہا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہر بچہ ضروری نہیں بیمار ہو، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے، کسی کا گلا خراب ہو جائے، کسی کا معدہ خراب ہو جائے، کسی کو بخار چڑھ جائے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہو، اور ہم دل کو منع ہے کہ بچہ جلوس میں گیا تھا، خوب جس نے جھنڈے ہلائے، نعرے لگائے، اچھل کود کی، تو یہ تھک گیا تو بیمار ہو گیا، تو جلوس سے بیمار نہیں ہوا ہے، جلوس میں جو چپس کھائے نہ ہو سکتا ہے اس کا کرشمہ ہو یہ۔ تو بہرحال یہ کہ ویسے بھی چپس اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹافیاں، اور یہ عام طور پہ نقصان اس کے غالب ہوتے ہیں، عموماً کھانے سے, تو ہم تو یہ بھی منع کرتے تھے کہ سارا کھانا ہی نہیں ہے یہ بچوں کو, اگر آپ بچا سکتے ہیں تو ان سے بچائیں. باقی جلوسوں میں بھی اب بات کوئی چیز بانٹنی ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں یار, پھل ہوتے ہیں, ایپل, ایپل یعنی کہ سخت ہوتا ہے, جیب میں بھی رہ جائے گا اگر کوئی لے جائے تو, بھلے بچے نہیں کھاتے لیکن بہرحال یہ تقسیم ہو جائے گا. بچے ویسے بھی یہ لوٹ نہیں سکتے, لنگر جو لٹایا جاتا ہے یہ بڑے ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں, بچہ تو خود بیچارہ کچل جائے گا. تو ایسی چیزیں, ایپل ایک میرے منہ میں آیا تو میں نے ایپل بول دیا. ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی سخت ہوتے ہیں, تو ڈرائی فروٹس کی وہ بھی کوالٹی اس میں بھی ہوتی ہے, ڈرائی فروٹس میں ڈرائی فروٹس ہیں یا چنے, مونگ پھلی, یہ اچھی کوالٹی کے لے کر اس کے پیکٹ آپ گھر میں بنا لو, یا لوک والی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ملتی ہیں یار, اس میں ڈالو پیک, ڈالو پیک, کوئی اتنا بڑا کام, جتنا اس میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے آپ محنت کرو گے ثواب تو ملے گا نا یار, مگر چیز اچھی دو. اچھا پھر اس میں بھی احتیاط کرنی ہے, اب یہ ڈرائی فروٹ یا چنے اور یہ آپ پیک کرو گے تو زیادہ دیر اس کو اوپن رکھو گے نا, کھلا ہوا میں چھوڑ دو گے تو یہ مطلب اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ رہے گی نہیں, آہستہ آہستہ اس کو مطلب یعنی کہ نرم پڑنے شروع ہو جائیں گے. چنے, مونگ پھلی, اس طرح کی ڈرائی فروٹ جو ہے نا, ان کو بعض ڈرائی فروٹ کھلے ہوتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ, پھر سیزن کا بھی ہوتا, سردیوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, گرمی میں جلدی وہ تھوڑا ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ سب اس کی کوالٹی بھی برقرار رکھنی ہے, یا پھر یہ کہ دکاندار کو آرڈر دے دیں آپ, دکاندار کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نرم ہو جائیں گے اور کب خستہ رہیں گے, اگر سمجھدار دکاندار ہے, ورنہ وہ بھی اندھی چلا سکتا ہے. یعنی آپ بولو گے نا کہ مطلب آپ ویسے ڈرائی فروٹ یا کوئی سی چیز لو گے نا تو جو نارمل دام ہے وہ چل رہے ہیں تو وہ چیز ملے گی آپ کو, کوالٹی بھی ملے گی. اور آپ بولیں نیاز میں بانٹنا ہے ہم کو, اچھی چیز دینا, فکر ہی مت کرو آپ, وہ دوں گا جو کوئی نہیں لیتا, سمجھے, پھر وہ آپ کو وہ ٹکا دے گا کیا, اور سستے بھی نہیں دے گا. یہ میں آپ کو ہر دکاندار کی بات نہیں کرتا لیکن بڑا نازک دور ہے. مسجد کے لیے لینا ہے تو منڈا کے آ جاؤ گے آپ, تو مسجد میں بول دیا نا اگر اس کو, تو یار اس کے گھر میں تھوڑی لگانا ہے تو چلا لے گا, تو اس کو ٹکا ہو گیا, پرانی چیز یا ایکسپائرڈ یا سستی والی چیز مہنگی دے تو اس کو کون سے جیب سے پیسے دینے, تو چلتے کے پیسے دے گا. تو اس سے یہ میں وہ باتیں بتاؤں جو کتاب میں نہیں ملیں گی, یہ تجربات کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے سن سن کے نا اتنی بےمانی کرتے ہیں, آپ نیاز کے لیے چاول لینے جاؤ گے نا, صحیح بولتا ہوں, آپ کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے, اور نیاز کے چاول لیں صحیح دینا تو وہ بولے گا ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ, اچھا آپ وہ جو چاول دے گا نہیں ہے اتنی بدماشی کرتے ہیں. جیسے آپ کو ایک چاول کا نمونہ دکھائیں گے, یہ اتنا دام, یار اس سے کو اچھی کوالٹی کو دو نا. تو یہ مجھے چاول کے ویپاری نے بتایا تھا یہ طریقہ, مطلب یہ اچھی کوالٹی کو دو نا تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے اچھا اچھا لایا, یہ اسی کو یوں مل گئے تھوڑا چمک بڑھا دیں گے اس کی, یہ لو یہ اچھی کوالٹی کا ہے اس کا دام یہ, تو وہی شے اس کو زیادہ دام لے کر ٹکا دے گا. اچھا چاول میں ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے پرانے چاول کی, تو اس میں بھی ایسنس ڈالا جاتا ہے پرانی, یعنی کہ اس کو پرانے کرنے کے لیے خوشبو, اور باقاعدہ وہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے, اس میں جالے بھی ڈالتے ہیں یہ کچھ مخصوص, تو لگے کہ جالے اور اچھا یہ بہت پرانے چاول, پرانے اچھے ہوتے ہیں, تو یہ نئے چاول کو پرانا کر کے بیچتے ہیں, جہاں جو چیز مطلب نئی بکتی ہے تو پرانے کو نئی کر دیں گے, جو مطلب نہیں شیطان ان لوگوں کا مشیر ہوتا ہے, ایسے ایسے ٹیکنیک ان کو سکھاتا ہے کہ یہ لوگ مطلب دو ہاتھ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں, پھر ڈاکو کبھی لوٹ جاتا ہے ان کو, کبھی ڈاکٹر صاحب مائنس صاحب جو لوٹتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں, تو پھر وہ ان کے کھاتے میں آ جاتے ہیں کہ کتنا کمایا, آنے دے. تو دیکھیے چین بنی ہوئی ہے, تو وہ حلال کھائیں, تھوڑا کھائیں, حق کا کھائیں, بچوں کو حق حلال کھائیں, اللہ کرے گا اس کی بہت برکتیں ہوں گی. آپ بولیں پھر بھی میرا بچہ بیمار, ارے بھائی تیرے بچے کو ٹی بی ہونی تھی, کھانسی پر ڈن کیسے ہوا ہے کہ یہ کھانستا جا رہا ہے, ٹی بی ہوتی تو کیا کرتا, تو یہ تو نے جو حلال کھایا, اچھا کھایا, لوگوں کی ہمدردی کی, سیدوں کا احترام کر کے ان کو آدھے دام میں دیا, تو اس لیے کھانسی پر ڈن ہوا ہے, ورنہ ٹی بی تھی. ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت ہے, آپ اس کو رو رہے ہو گیا یوں ہو گیا تو یہ نہ کرتے تو بھائی اون ہو جاتا, بڑی مشکل ہو جاتی. تو کیا کرتے, اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے ہم کو, مطلب تو یہ خاص کر جلوس سے میلاد اور اس میں یا نیازوں میں زیادہ کاٹنا یہ تو بہت بڑی مطلب بے مروتی, اور کوئی لقب ایسا ملتا نہیں جو مہذب دائرے میں رہ کر میں آپ کو دے سکوں اس کو. یہ ایسا بندہ ہے اولیاء کرام پر ویسے مطلب ان کی محبت میں نیاز, اور یہ جو خالص اللہ کے لیے جیسے قربانی کا جانور اللہ کے لیے ہوتا نا کیسا لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جانور والا بھی بیچنے والا بھی لوٹ مار کرتا ہے, جو ذبح کرتا ہے وہ بھی کئی گنا دام مانگتا ہے ذبح کے, ہے نا. ہوتے سب اللہ کے نیک بندے, سب اولیاء کرام کے عاشق اور عاشقان رسول ہوتے ہیں, لیکن بس یہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسے مواقع پر تو رعایت کرنی چاہیے, لیکن رعایت یہی کرتے ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ریٹ. جارا گھاس رسی گھنٹی سب چیز آپ کو ان دنوں مہنگی ملے گی قربانی کے دنوں میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ہمیں اللہ پاک اپنا خوف عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد علی ہیں, صادقہ باد سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں, ربیع الاول میں پڑھنے والا کوئی خاص درود پاک ہے تو وہ ارشاد فرما دیں, جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور اس کی تعداد بھی پڑھنے کی ارشاد فرما دیں.
درود شریف تو یوں تو سارے خاص ہیں, جو سرکار پر درود بھیجا جائے سل وہ ہے نا, جتنی یکسوئی زیادہ ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو, اللہ کرے وضو بھی ہو, اللہ کرے دو زانو بیٹھے بھی ہوں اور رخ بھی مدینے کی طرف ہو, تصور بھی مدینے والے کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جتنا انداز عمدہ ہوگا نا اتنا مطلب اور ادب والا, عمدہ سے مراد اتنی اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ صیغے درود شریف کے بدل بدل کر پڑھیں تو اس سے خوشبو بڑھے گا. جیسے قرآن آیتیں صورتیں بدل بدل کر نمازوں میں پڑھنے سے خوشبو بڑھے گا, ایک ہی پڑھنے سے, جیسے آپ ایک ہی نعت شریف کو پڑھے چاہے مطلب یعنی کہ وہ بادلوں سے آیا ہو وہ بہترین نعت خوان ہو دنیا کا, صرف ایک ہی کلام پڑھتا ہو اور بہترین کلام پڑھتا ہو, آپ یار کتنی بار سنو گے اس کو, آپ کا جیت جائے گا کوئی نیا کلام سنوں میں, سمجھے. تو یہ کہ ہے نفسیات ہے. تو بہرحال یہ کہ درود شریف اس طرح پڑھے جائیں, اور یہ رکن دین صفحہ 164 حصہ 3 کے حوالے سے جو کوئی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 125,000 مرتبہ پڑھے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ نوید کراچی سے بات کر رہا ہوں میں. ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ خوشیوں کے مواقع آتے ہیں, عید ہو گئی ہے اور عید میلاد النبی بھی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر اگر کسی کے ریلیٹیو کا انتقال ہو جائے یا کسی کے اپنے گھر کے اندر کیسی میت وغیرہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ ربیع الاول کی خوشی یا عید کی خوشیوں کو کیسے منائے؟
عید کی خوشی جو ہے نا وہ اصل وہ قلب میں پیدا ہوتی ہے, دل میں, جیسے جشن ولادت ربیع الاول سے پہلے ہی وہ کچھ گدگدی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں, الحمد للہ مطلب مزہ آتا ہے, اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں, جس کو بولے کہ اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے جشن ولادت, مزہ آئے گا, جشن ولادت منائیں گے, خوب جھومیں گے, نعتیں سنیں گے, نعرے لگیں گے, نعرے لگائیں گے. تو الحمد للہ یہ ہمارے مقدر ہیں کہ ہم کو جشن ولادت کی خوشیاں اللہ پاک عطا کرتا ہے, نصیب والوں کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ وہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے, وہ کسی نے جواب دیا کہ سنیوں کی قسمت میں. کوئی پوسٹ اس طرح کی چلی تھی پہلے, تو بڑا مزہ آیا گیا, حقیقت بھی یہی ہے. تو خیر اب کسی کی میت ہو گئی ہے تو عید منانے سے مراد کیا؟ عید منانا خالی اچھے کپڑے پہننا, عمدہ کھانے پکا کھانا, صرف اس کا تو نام نہیں ہے نا. دل میں خوشی ہوتی ہے عید منانے کی. اب یہ عید وہ عید بھی نہیں ہے جو دو عیدیں ہیں, میٹھی عید اور بقرعید, کہ ان کے تو اپنے مستحبات سنتیں یہ سب منقول ہیں حدیثوں میں اور ہیں مطلب. تو ان دنوں بھی جب یعنی کہ کوئی میت ہوئی ہو تو وہ جو مستحبات اور سنتیں وہ تو ادا کرنی ہیں. عید کی نماز بدستور واجب ہی رہے گی کہ صاحب وہ گھر میں میت ہو گئی تو آج عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے پہلے پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھیں. تو عید کی نماز تو باقی ہے. اچھا اب قرب انتقال ہو گیا کل, آج بقر عید ہے, قربانی کیسے کریں؟ واجب تھی قربانی, ویسے ہی کریں جیسے پہلے کرتے تھے. قربانی کرنی چاہیے, واجب ہے, کرنی ہوگی. تو اب اگر کسی کو دے دیا کہ بھئی آپ میری طرف قربانی کر دینا, وہ جائز تو ہے, لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ چونکہ ہمارا میت والا گھر ہے یہاں قربانی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ کر نہیں. ویسے کسی کو دے دینا ٹھیک ہے, سوگ کی وجہ سے نہیں, کہ اس کا تعلق سوگ سے مطلب کہ یہ ٹکراتا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک قرآن واجب عمل ہے اور عبادت ہے قربانی کرنا بقرعید کے دنوں میں. تو یوں مطلب یعنی کہ لوگ مطلب یوں کر لیتے ہیں کہ یار یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں نہیں کرنا چاہیے, تو یہ اپنے طور پہ کچھ نہ کیا جائے. اب جیسے کسی کی میت ہو گئی, اب وہ کیا اپنے آپ کو محفل میلا سے محروم کر لے؟ صبح 12 میں جو درود و سلام رو رو کے عاشقان رسول پڑھتے ہیں یا سرکار کے تصور میں گم ہوتے ہیں, تو بھائی میرے یہاں تو میت ہو گئی تھی, اب میں یہ کیوں کروں؟ صبح 12 کیسے کروں, کیسے مناؤں؟ تو ایسے ہی مناؤ جیسے ہمیشہ مناتے تھے, اس سے بہتر طریقہ رونا زیادہ آئے گا اس بار, تو وہ تھوڑا غم بھی پڑا ہے نا, تو خوشی و خضوع کے ساتھ. تو جو اس طرح کے کام, یا میں نیاز کیسے کروں, تو نیاز کرنا تو تیجے کا کھانا تو ویسے ہی سب کرتے ہوتے ہیں عام طور پہ, تو نیاز کرنے میں بھی کوئی شرم کوئی قباحت نہیں ہے جشن ولادت کے نام پر. بلکہ وہ جو تیجے کا کھانا ہوتا ہے تو ویسے تو کھلانا بھی خالی دعوت کے طور پر تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہی مشورے دیے ہوئے ہیں علماء کی برکت سے کہ اس میں نیت بدل دی جائے, اس سال ثواب کے بزرگوں کے, اس سال ثواب کے. تو اگر اس بار کسی کو ہوتا ہے اللہ پاک چاہے تو بہرحال یہ کہ موت تو برحق ہے, تو تیسرا دن پڑتا ہے آپ کا تیجا, یہ 12 ربیع الاول شریف کو, تو بے شک کھانا پکائیں, کچھ دو چار دے گئے اور بڑھا دیں سرکار کے عیسال ثواب کے لیے اور سارے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسال ثواب کر دیں, تو نیاز کا نیاز ہو جائے گا, آپ بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی عید منانے میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کو مائنس ہم کر دیں تاکہ وہ میت کا وہ کیا ہے, میت کو تو زیادہ اس سے اب وہ آپ کی خوشیوں اور غموں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, اب اس کو چاہیے عیسال ثواب. تو یہ عید کا دن سمجھے عیسال ثواب کا دن ہے, یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب جشن ولادت آپ منائیں اور آپ کے میت کو عیسال ثواب کریں تو اس کا بیڑا پار ہے. عید کا دن وہ سیر و تفریح کے لیے تھوڑی آتا ہے, نہ اس عید میں کوئی سیر و تفریح کا کانسیپٹ ہوتا ہے, نہ کوئی اس طرح کے میلے جھمیلے ہوتے ہیں جس طرح یہ دونوں عیدوں میں ہوتے ہیں, بڑی مطلب یعنی کہ طرح طرح کی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے, وہ دنیا جانتی ہے کیا کیا ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ یہ نہیں ہو رہا, اللہ کرے گا تو ہوگا بھی نہیں, تو اس میں تو سارے ہی ثواب کے ہی کام ہو رہے ہیں, تو بالکل اس کو کرنا چاہیے. ہاں اگر عید کے دن ہم جیسے نئے کپڑے پہننے کی ترغیب دیتے ہیں, تو اگر اس کا نئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو اس کے لیے نا, جو بیوی جس کا شوہر فوت ہو گیا, عدت تو اس کے لیے ہے کہ وہ سادگی سے رہے گی, اس کو اس کا تعلق اس جشن ولادت سے نہیں, تو ویسے اس کے اوپر عدت جو واجب ہے تو وہ تو سادگی کرے گی. البتہ عام آدمی اگر نئے کپڑے پہننے سے اس کو لگتا ہے خاندان میں کوئی تنفیر کی صورت بنے گی, خاندان والے باتیں بنائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو خوشی ہوئی ہے جو دنیا سے گیا اس کی, نعوذ باللہ, تو لوگوں کی تنفیر سے نفرت سے طعنوں سے غیبتوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے بے شک وہ کپڑے سادہ پہن لے, نئے کے بجائے پرانے جو وہ دھلے ہوئے وہ پہن لے. عید کے ان عیدوں میں بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے, نئے کپڑے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ عید نئے کپڑوں کے بدلے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے, ان کی سارے سال میں کپڑے نہیں سلوائیں گے, عید میں ضرور سلوائیں گے. حالانکہ یہ مستحب ہے کہ نیا کپڑا پہنے یا گھر میں جو عمدہ کپڑا ہو وہ پہنے, نیا بھی شرط نہیں ہے. تو ان عیدوں میں بھی ہم یہ عید کا تو ہم لوگ نے ترغیب دی ہے کہ جب عیدوں کی عید آئی ہے تو ہم کیوں نہ نئے کپڑے پہنیں, ویسے نئے کپڑے تو لوگ پہنتے ہیں, شادیوں میں بھی ایک سے ایک جوڑے سلواتے ہیں, تو یہ ہمارے محبوب کی مطلب یعنی کہ یہ خوشی ہے, تو اس میں بہترین لباس, نیا امامہ, نیا سربند. نیا نال پاک کا نقش، نیا جھنڈا، اب تو یہ کرتے ہیں یا میں جو جو ہو سکتا ہے مجھ سے، وہ رومال نیا، تو پین نیا، تو پیڈ نیا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے الحمدللہ، کہ ہر چیز نئی، پیالہ نیا، کھانے کی پلیٹ نئی، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نیا نیا نیا، تو میرے آقا میرے کالے دل کو جو میلا ہے اس کو بھی ایسی نظر کرم ڈالیں گے، یہ بھی نیا ہو جائے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنا ہو سکے، مطلب جو نہ، یہ فرض و واجب نہیں ہے، اس کو کوئی ہم نام نہیں دیتے، ہماری خوشی ہے شادیوں میں، اس میں اس میں خوشی کے موقع پہ یہ لوگوں میں رائج ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے، اگر کسی کو اس دن کی خوشی نہیں ہے تو وہ دوسری بات ہے، اس سے ہم بات بھی نہیں کر رہے، سمجھے، ہم اس سے بات کریں جو خوشی ہوتی ہے، جن کو سب نیا، اب گھر نیا کر نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، اسکوٹر ہے تو نہیں کر نہیں سکتے، اب کار ہے تو وہ نہیں کرنا یہ دشوار، لیکن جو جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر لیں، یا پرانی ہے تو اس کو دھو ڈالیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بار بار نہیں لے سکتے تو اس کو، مطلب یہ کہ ہم یوں ترکیب بنا لیں، گھڑی بھی میری یہی ترکیب ہوتی ہے عام طور پہ، کہ نہیں بارہ ربیع الاول کو پرانی یہ نہیں ہے، یہ کام آتی ہے، جیسے یاد آئے تو عرض کر دیا، کوشش ہوتی ہے نیا نیا نیا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، تو سارے عالم کا رنگ بدل گیا، اپنے لباس کا بھی تھوڑا اور تھوڑا انداز جو ہے بدل جائے، بس سنت کے دائرے میں، پہلے اگر سنت کی کمی تھی تو اور پکی سنت ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
دین دین گواہی ذرے ذرے کو گے تور دے، ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے، ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔
پیارے امیر سنت، اس شعر میں دین دے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، تو ذرے ذرے کوہ طور دے اس سے کس طرف اشارہ ہے، یہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔
شاعر کی مراد، شاعر کی مراد تو شاعر ہی بتا سکتے ہیں، کلام کس کا ہے بھی نہیں پتا، مطلب یہ کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تجلی دیکھی تھی، سمجھے نا، تو کوہ طور کو ایک مقام حاصل ہے نا، اور ہمارا یوں مبالغہ کریں تو بچہ بچہ جانتا ہے کوہ طور، موسیٰ علیہ السلام سے وہ منسوب ہے، تو یوں مطلب ایک کوہ طور کے ذرے ذرے گواہی دے رہے ہیں، ہم بھلے اللہ پاک کی تجلی ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تھی، ہم اپنی جگہ پہ لگے، ذرہ ذرہ گواہی دے رہے کہ ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، اب انہوں نے کوہ طور پر اللہ پاک کی تجلی دیکھی، اور قسمت والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں، یہ شاید وہ کہنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، من رآنی فقد رأ الحق، یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اب بعض اس کی شارحین کہتے ہیں کہ حق کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، خیر خدا پی کی تو خواب میں تو زیارت اب بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیداری میں نہیں ہو سکتی، جاگتے بھی صرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک کے جلوے، اللہ پاک کے جلوے جیسے دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، داتا گنج بخش، حضور داتا گنج بخش کے بھی ہے نا مظہر نور خدا، کہ اللہ پاک کے نور کہ مظہر یعنی ان سے اللہ پاک کے نور کا اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پھر آگے بھی کچھ ہے اس کے. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سبحان اللہ، اس میں بھی بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہمیں پیارے ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے پیارے ہیں. اور یہ تو ایمان کی جان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان اسی صورت سے کمپلیٹ بھی ہوگا کہ سب سے پیارے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اولاد والد سے زیادہ پیسے کمانے لگ جائے تو اولاد کا رویہ والد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور والد کو اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟
اولاد کو چاہیے کہ والد کی اب زیادہ خدمت کرے، زیادہ پیسے آ گئے تو. یہ نہیں سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میرے والد نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہے نا. یہی ہوتا ہے نا، پہلے تو والد ہی والد والدہ ہی ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے نا. تو والد نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، دھندے پہ چڑھایا. اب اللہ نے آپ کو مال دیا، کچھ زیادہ دیا والد صاحب سے، تو آپ کو شکرانے میں والد صاحب کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے والدین کی، ٹھیک ہے نا. اور اب رہا کہ والد کا رویہ، والد کا رویہ کماؤ پتر کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں، والد صاحب کو سمجھانے کی شاید ضرورت ہے نہیں. ویسے والد اب تو بیٹے سے تھوڑا روب میں رہے گا، ڈرے گا بھی، زیادہ مطلب شفقت کرے گا کہ کہیں بیٹا مجھے محروم نہ کر دے. تو اگر بالفرض اگر والد صاحب فطری طور پر کوئی ذہنی طور پر کوئی مشکل ہے مسئلہ ہے ان کو، اور اگر کچھ 19-20 کرتے بھی تو بھی بیٹے کو تو بالکل اس کی خدمت جاری رکھنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. باپ جو ٹھہرا، باپ کو تو مائنس کیا نہیں جا سکتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخنا الکریم، هل الصبی المميز يستحق الثواب على طاعته، وهل الكافر يستحق الاجر على اعمال البر التي يقوم بها؟ جزاكم الله عنا كل خير.
سیدی، کیا سمجھدار نابالغ بچہ اپنی نیکیوں پر ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور کیا کافر شخص اچھے کام کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا؟
اللہ اکبر، بہت اچھا سوال ہے. سمجھدار نہ سمجھ کا نہیں، نابالغ کو اجر ملتا ہے نیکی پر، اور کافر کو اگر کوئی ایسا نیک کام کر بھی لیتا ہے تو اس کو اجر ملتا بھی ہے تو دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
سیدی و مرشدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے. معروف بھائی ہیں ملیر کراچی سے، وہ کہتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ درود شریف کیا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ سمجھائیں کہ درود شریف کیا ہے، رہنمائی فرما دیں.
سوال تو زبردست ہے، بچوں کو سمجھانا واقعی یار بہت ساری باتیں ایسی ہیں، میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ بچے کو سمجھائیں کیسے یار اس کو، اس کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم اصطلاحیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا، کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. اب درود کا آپ معنی بھی بتاؤ گے، درود کا معنی رحمت، تو یہ پوچھے گا رحمت کیا ہے. اب دو جواب اس کو ہے، واقعی یعنی کہ ایک کام ہے یہ. تو اس کو یوں مطلب سمجھا جائے کہ اپنے یوں جیسے اللہم صلی علی محمد کہیں گے، یا آسان سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے، وہاں پھل ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں، بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑا مزہ آئے گا وہاں، پارک ایسے پارک ہیں کہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اس طرح کے میں پرانی بات کر رہا ہوں، میرے گھر کا ایک فرد جو تھا بہت چھوٹا تھا، تو میں اسی طرح کی کوئی بات کر رہا تھا، تو اس میں نے کہا یہ ہوں گے جنت میں، وہ ہوں گے، تو اس نے بھی کچھ کہا تھا کہ اور موسمی، جب کوئی پھل کا نام لیا تھا شاید اس وقت میرے ذہن میں نکل گیا کہ یہ بھی ہوگی وہاں جنت میں. تو یوں بچے کی نفسیات کے مطابق یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں کی جائے اس کو مزہ آ جائے. تو ظاہر ہے موسمی بھی ملیں گے, انگور بھی ملیں گے. انگور کا تو خیر قرآن میں ذکر بھی نا, اور جن کا بھلے صراحتاً نام نہیں ہے لیکن اگر خواہش ہوگی قیامت میں موسمی کی تو موسمی بھی ملے گی, مالٹا چاہے تو مالٹا مل جائے گا, یا سنترا پسند ہے آپ کو سنترا مل جائے گا, اور بولو یا کالے انگور اچھے لگتے ہیں تو یہ مل جائیں گے. جنت میں ہم جو بھی مانگیں گے اللہ عطا کر دے گا, مایوسی نہیں ہے. سمجھے؟ تو جن چیزوں کو مطلب یعنی اللہ ہی خواہش بھی دل میں ڈالے گا ہمارے اور وہ عطا بھی کرے گا, اور اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جو اللہ نہ دے سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی, دعوت اسلامی کو 44 سال مکمل ہو گئے, اس سفر میں دعوت اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟
کامیابی کا تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد. سچی بات یہ ہے کامیابی واقعی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس میں تو یہ لوگ تو یہ بھی بولتے ہوں گے, یہ مطلب میڈیا کی زبان ہے کہ دعوت اسلامی کے کامیاب 44 سال. اب کامیاب تو واقعی حقیقت تو یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا, کہ مجھے پتہ چلے گا میں کامیاب ہوں کہ نہیں, جو کام کیا آپ نے کام کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کام کیا. تو مطلب یہ کہ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا حقیقت میں. بس ظاہر تو دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی نظر آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور میں یہ تو کہا کرتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی, اور یہ خالی لفظوں کا کھیل نہیں ہے, ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا اجتماع پہلا شروع ہوا تو جتنے آدمی تھے جو بھی تھے, پھر یعنی جمعرات جمعرات ہم اجتماع کر رہے تھے, ان دنوں جمعے کی یاد پڑتا چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں, تو ہم نے شب جمعہ صبح جمعہ ہوتا تھا تو اجتماع ہوا, وہ بھی اچھا اجتماع تھا بڑا اجتماع تھا. لیکن پھر جمعرات دوسری آئی تو جیسے بڑھ گیا, پھر یوں بڑھتا چلا گیا, یہ سب مجھے یاد پڑتا ہے. ہاں کبھی کوئی بارشیں طوفان یا کوئی اور مسائل سے درپیش ہوئے تو اس میں کم ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یوں یہ اس کو پیچھے ہٹ نہیں کہہ سکتا کہ مجبوری اور رکاوٹ کھڑی ہو گئی, ورنہ یہ کہ دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ وہاں سے فیضان مدینہ گلزار حبیب سے یہ شروع ہوا. ایک ہی اجتماع تھا, پتہ بھی نہیں تھا کہ فیضان مدینہ بنائیں گے, پھر آہستہ 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 فیضان مدینہ یہ بنا, اس کا پلاٹ لیا, ہم کو پتہ ہے کہ کتنا اس کو بنانے میں کتنا بہت محنت پڑی ہے پیسوں کے لیے, اتنا رو دعوت اسلامی میں کام تو اس وقت تھا نہیں نا, تو پیسے ہم پر بھروسہ کون کرے یار, ہر ہر آدمی تو بھروسہ نہیں کرے گا نا ہم پر, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی بڑی اس وقت کوئی پارٹیاں تھیں. تو لیکن الحمدللہ آج ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے, سمجھے, 2.25 کروڑ کا یہ پلاٹ لیا تھا, اب ہو سکتا ہے کہ 125 کروڑ کا ہو گیا, وہ بہت مہنگائی ہے نا اب تو. تو یعنی کہ یہ 2.25 کروڑ یا میمنی بولتے اچھا اچیو یا پوری کرنے, یعنی کہ وہ سفید بال ہوئے جیسے, اتنا مطلب کوششیں کیں اور محنتیں اس کے لیے. ہمارے سائی بھائی باز سائیکلوں پر اور گھومتے تھے, ایک ایک روپے کی رسیدیں بھرتے تھے, 5-5 روپے کی رسیدیں بھرتے تھے, اس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے کہ مثال ہے مثل یا مثال. تو اس طرح یہ الحمدللہ یہ بنا, پھر اس کی تعمیرات, تعمیرات میں دیر اب وہ سریے پڑے ہیں تو سیمنٹ, تو سریوں کو زنگ لگ رہا ہے تو اس کا وزن کم ہو رہا ہے, یہ لوس ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن بہرحال آخر کار یہ بن گیا الحمدللہ. مدنی مرکز اب ایک چراغ تو یہ روشن ہو گیا نا فیضان مدینہ کا, اب یہ چراغ پھیلتا ہے, اور شاید اس سے پہلے وہ حیدرآباد کا بن گیا. یہ کام تو شروع ہے, اس کو تو ٹائم زیادہ لگا, یہ جگہ بھی بڑی ہے اس سے, تو وہ الحمدللہ حیدرآباد میں بھی ترکیب بنی, فیضان مدینہ کے لیے پلاٹ مل گیا اور وہ اس سے جلدی بن گیا. دوبارہ لے کے چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہا, لیکن شہرت تو اسی کی ہے نا, اصل تو یہ ہے, مدنی مرکز بھی یہ ہے, عالمی مرکز بھی یہی ہے. پھر یہ کہ اب تو میں گنتی بھی بھول جاتا ہوں کہ کتنے فیضان مدینہ دنیا میں ہو گئے, پاکستان ہی میں نہیں دنیا میں فیضان مدینہ کافی ہو گئے, اجتماع بھی بھول جاتا ہوں تعداد, اتنا کتنے اجتماعات اب دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہو رہے ہیں, قافلے سفر کر رہے ہیں, نہ یہ اس کوئی پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہ بولتے ہیں کام کو کام سکھاتا ہم, قدم اٹھا دیا اللہ پاک نے, بس راستے کشادہ فرما دیے اور راستے وہ کھلتا گیا, ہم لوگ آگے بڑھتے رہے مدینہ آ گیا. اب انشاءاللہ جنت پہ جائیں گے, آقا کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے,
اللہ کی نعمت ہے یہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابوبکر بھائی کیا بات ہے, اتنی تیاری کس لیے؟
لگتا ہے آپ کسی خاص محفل میں جا رہے ہیں.
جی بھائی, آج یوم دعوت اسلامی ہے, کیڈس مدنی چینل کے پروگرام میں جا رہا ہوں.
یوم دعوت اسلامی مطلب؟
آج میری دعوت اسلامی کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے 44 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اللہ پاک کے کرم سے اس دن یعنی 2 ستمبر کو ہم یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں.
ویسے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ بتائیں نا.
جی بالکل بتاتا ہوں. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام ہو, لوگ گناہوں سے بچیں, لوگوں میں عشق رسول بڑھے, بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. نہ صرف اپنے اخلاق و کردار کو سنوارا جائے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی بھی خوب کوشش کی جائے.
ابوبکر بھائی, کیا دعوت اسلامی بس یہی کام کرتی ہے؟
یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ بنے ہوئے ہیں, جہاں اسٹوڈنٹس قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علماء دین تیار ہوتے ہیں. الحمدللہ اب تک بے شمار بچے اور بچیاں قرآن کریم حفظ کر چکے ہیں اور ہزاروں علماء کرام تیار ہو چکے ہیں. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی ہر دن ایوریج 2 مسجدیں بنا رہی ہے اور یوں دنیا بھر میں دین کی روشنی پھیلا رہی ہے.
اچھا, یعنی آپ کی دعوت اسلامی صرف دینی تعلیم عام کرتی ہے؟
صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی ایجوکیشن بھی دیتی ہے, اور اس کے لیے دارالمدینہ اسلامک انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم, فیضان اسلامک اسکولنگ سسٹم اور دارالمدینہ یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے.
اچھا, کیا ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی دعوت اسلامی کا کوئی کام ہے؟
جی بالکل, ڈیجیٹل ورلڈ میں دعوت اسلامی نے OTT پلیٹ فارم اسلام فار ایور کے نام سے اور اسپیشلی بچوں کے لیے کیڈس مدنی چینل کا شعبہ قائم کیا ہے تاکہ چھوٹے بچے اور بچیاں دینی, اصلاحی اور اخلاقی چیزیں سیکھ سکیں.
واہ زبردست. اچھا آپ یہ بتائیے, کیا دعوت اسلامی کا کوئی فلاحی ادارہ بھی ہے جو فلاحی کام کرتا ہے؟
جی بالکل, دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF ہے جو سیلاب زدگان اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور الحمدللہ FGRF ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھی خوب مدد کر رہا ہے. اس کے علاوہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے مدنی ہوم بنائے گئے ہیں.
سبحان اللہ, واقعی دعوت اسلامی تو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں بہت بڑا کام کر رہی ہے.
پیارے امیر علیہ سنت, الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہے, مگر کیا کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی وہ کام کرے؟ پلیز ارشاد فرما دیجیے.
ماشاءاللہ, بڑا جامع تعارف کروایا آپ نے دعوت اسلامی کا, اور چھوڑا تو ہی نہیں. کیا اور کیا بتاؤں, بہت سارے نیک کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, سب کا تذکرہ غالباً ہاں کر ہی دیا آپ نے, دارالمدینہ اور سب کر دیا آپ نے تذکرہ. مجھے تو اب کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا. مزید دیگر ممالک میں بھی کام کر رہی ہے, دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, جگہ جگہ مساجد کی تعمیرات کر رہی ہے, مدارس کی تعمیرات, جامعات المدینہ کی تعمیرات ہو رہی ہیں, نابیناؤں کے جامعات المدینہ بھی ہیں ماشاءاللہ, ان میں ان کو بھی عالم کورس کروایا جا رہا ہے, قرآن کریم حفظ کروائے جا رہے ہیں ان کو, اور باقاعدہ ایک شعبہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا جو جس میں خصوصی عیسائی بھائیوں کا, تو اس میں ڈیف جو گونگے بہرے اور نابینے اور کوئی لولے لنجے بیچارے جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں, اس طرح کے عیسائی بھائی بھی, ان کا بھی شعبہ, ان میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. جو شعبہ ہاتھ میں آتا ہے اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. بزرگوں کا شاید کسی نے بھی شعبہ نہیں بنایا ہوگا, بزرگوں کا جو عمر رسیدہ جو ہوتے ہیں بوڑھے لوگ سمجھتے ہیں ناکار ہیں، یہ بہت کام کے ہوتے ہیں، ان کی اگر ترکیب بن جائے تو پورا گھر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے فوائد بہت ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، خود ان کو بھی تو اپنی آخرت بنانی ہوتی ہے نا، تو ان کا باقاعدہ شعبہ لگا ہوا ہے، پھر ان کا مدنی چینل ہے بوڑھوں کا بھی، یہ مدنی چینل خالی اردو میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بنگلہ بھاشا، پھر انگلش، عربی، تو اس طرح مطلب یہ کہ چینل کی دنیا میں بھی دعوت اسلامی کا ایک نمایاں مطلب یہ کہ نام ہے، اور اسلامی چینل یہ واحد دعوت اسلامی کا دنیا میں کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ نمایاں طور پر یہ مدری چینل یہ اسلامی ہے، پیور اسلامی ہے الحمدللہ، نہ ایڈ ہے اس میں، نہ لیڈیز اس میں آتی ہے، نہ میوزک بجتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اور بھی دعوت اسلامی کے کئی کام آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے بڑھتے جائیں گے، یہ ابھی ذہن میں آ نہیں رہے میرے، تو الحمدللہ اللہ برکت دے سب کو، دعوت اسلامی میں کام کرنا چاہیے، پھر دعوت اسلامی کتابیں بھی چھاپتی ہے، ہزاروں کتابیں چھاپ کر اس نے دی ہیں، مکتبۃ المدینہ یہ ادارہ جو ہے تو بہت یعنی کتابیں اس نے عام کی ہیں، قرآن شریف کے ترجمے، تفسیریں یہ بھی چھپ رہی ہیں، وہ لکھی یہیں لکھی گئی ہیں دعوت اسلامی میں، سیرات الجنان یہ دنیا کی واحد تفسیر ہے، اس کے بعد کوئی تفسیر شاید آئی نہیں ہوگی اردو میں، اور مطلب یعنی کہ اتھینٹک یعنی کہ مستند تفسیر انشاءاللہ اس کو آپ پائیں گے، اس کو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، پڑھنا نہیں آتا تو بھی رکھ لیں، برکت انشاءاللہ ملے گی، کوئی تو گھر کا فرد پڑھے گا اس کو، کبھی تو کھول کے دیکھے گا، ایسی برکتیں اس کی ملیں گی انشاءاللہ، تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے کام کر رہی ہے، انہیں دیکھو نا یہ کام گنے نہیں جا رہے، اس سے اتنے کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا سے الگ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اب تک ہزاروں غیر مسلموں کو دعوت اسلامی نے مسلمان کر لیا ہے، یہ بھی ایک کام ہے نا، پھر غیر جو نو مسلم ہوتے ہیں، یہ نو مسلم میں شاید لوگ کنفیوز، پہلے کوئی پیغام آیا تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے غیر مسلم اس کو نو مسلم کیوں بولتے ہیں، نو مسلم، نو مانے نہیں، نیو مسلم بولا کرو وغیرہ، خیر تو وہ نیو مسلم جو ہے ان کی معلومات تو ان کے پاس نہیں ہوتی نا دین کی اتنی، تو ان کو پھر ان کے پھر الگ یعنی سینٹر ہیں جن میں ان کو سکھایا جاتا ہے اسلام، کہ اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان رہیں کیسے، معلومات عقائد کی، ایمانیات کی، اللہ اور رسول کے بارے میں ان کو معلومات تو اتنی نہیں ہوتی نا، تو یہ سب مطلب یہ بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت گلگت کے قریب شہر استور میں ہیں، ایسے یہ بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسے سفر کے اندر جب جاتے ہیں تو پانی وضو کے لیے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے رہنے والے نہیں ہوتے، تو بہت ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے میں کوئی رعایت ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی ہے اور اگر غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو غسل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، یا ہمیں جیسے بھی موسم ہو اور جیسا بھی ٹھنڈا پانی ہو اسے وضو کرنا ہوگا، اور ایک اور بات ارشاد فرما دے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں بہت تھکن فیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، تو جب آپ نے بڑے بڑے سفر کیے، ہمیں آپ نے آپ کے بیانات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے بڑے قافلوں میں بہت مشکل علاقوں میں بھی سفر کیا، تو یقیناً تھکن تو آپ کو بھی لگتی ہوگی، تو ایسی کیفیت میں نماز کا اہتمام آپ کس طرح کیا کرتے تھے، کچھ ایسا مدری پھول ہمیں دیں کہ ہم سفر میں کسی بھی صورت میں سفر کریں، چاہے وہ بزنس ٹریول ہو، چاہے وہ انسان سیر و تفریح کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں یا قافلوں میں سفر ہو رہا ہے، تو نماز کے حوالے سے کیا ہماری احتیاط ہونی چاہیے، جزاک اللہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
ماشاء اللہ، اس وقت آپ ٹھنڈے ملک میں، اپنا ہی صوبہ ہے گلگت، تو اگر پانی بہت ٹھنڈا ہے نا تو چولہے کو خدمت کا موقع دیا کریں، وہ گرم کر دے گا پانی، گرم پانی سے وضو کریں نو پرابلم، اچھا آپ بولیں گے چولہا بھی اویلیبل نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، ہاں ایسا ٹھنڈا ہو گرم کرنا ممکن نہ ہو، سادہ پانی میسر نہ ہو، اب کیا کرے، اب اگر اس کو ایسا ہے کہ ظن غالب ہے یا تجربہ ہے کہ اس سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنے کی اجازت ملے گی. خالی ٹھنڈا وہ ہوتا ہے اس لیے نہیں, اگر یہ بیمار پڑ جاتا ہے یعنی اس کی ٹھنڈک اس کو ضرر پہنچائے گی, نقصان پہنچائے گی, تب اس کو تیمم کرنے کی اجازت ملے گی. تو بہرحال یہ اچھا. دوسرا یہ کہ جیسی مشکلات ہو, اب میں نے تو کیا مطلب سفر کیے ہیں, سفر تو کرنے والے مزاروں میں موج کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں, انہوں نے سفر کیے تھے, اب تو ٹرینیں, ہوائی جہاز, سیارے, طیارے سب موجود ہیں, گاڑیاں. تو بہرحال یہ کہ یہ سفر تو ذرا کیے ہیں, بسوں میں کیے ہیں, ویگنوں میں کیے ہیں, تو تھکن بھی لگتی تھی. باول نگر کا سفر جو تھا وہ میرا یادگار سفر تھا. وہ چار بسیں ویگنیں بدل کر ہم باول نگر پہنچے تھے دوران قافلے کے دوران. تو میں مطلب ظہر کی نماز کا ٹائم آیا نا جب ہم پہنچے اسی ٹائم پر, میں یوں پڑ گیا تھا چار پائی میں, ہمت نہیں تھی مطلب اٹھنے کی. یہ بھی ایک تاریخی تھکن تھی میری. ایک تھکن وہ اس سے بھی زیادہ تھی جس کا نگران شورا بھی قصہ بتاتے ہیں. ہم یعنی کہ پانچ سال کے بعد پنجاب کا دورہ کیا تھا, نہیں ہاں پانچ سال کے گیپ سے, وہ جو حملہ ہوا تھا لاہور میں اس کے بعد سے پانچ سال کے بعد پھر گئے تھے. تو اس میں روڈ بائی روڈ گئے تھے, جگہ جگہ رکتے ہوئے. تو وہ کسی جگہ مطلب بس وہ میرے سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی, میری حالت خراب ہو گئی تھی تھکن کے مارے. تو میں نے کچھ وہ پیڈ مانگا تو دیا, عمران گھبرا گئے تھے شاید وصیت لکھے گا کب میں جا رہا ہوں, ایسی پوزیشن تھی, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ابھی تک گیا نہیں ہوں. اللہ کرے مدینے میں جاؤں اور مدینے میں آقا کے جلووں میں کلمہ پڑھ کر نصیب ہو جائے بقی میں جانا, کاش. تو یہ کہ بہرحال مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری سفر میں نماز قضا ہوئی ہو, یہ یاد نہیں ہے. نمازیں بھی عام طور پہ جماعتیں کرتے تھے سفروں میں, بھی نمازیں بھی با جماعت بارہا پڑھتے تھے الحمدللہ. نماز قضا ہونا اپنی ڈکشنری میں سمجھو نہیں ہے الحمدللہ, اور آپ کی بھی نہیں ہے. سر فرض ہے نماز تو یہ قضا کیسے ہو جائے؟ ہاں آدمی جب ہوش ہی نہ رہے سمجھے, وہ الگ صورت ہے کہ ایسا عارضہ پیش آئے, ایسا مرض پیش آئے, بے ہوش ہو جائے تو وہ اب مرفوع القلم ہو گیا ہے, ورنہ یہ کہ نماز ہوش و حواس میں قضا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ اسی پر ہمارا دم نکلے کہ آخری زندگی کی نماز بھی ہم پڑھ کر دنیا سے جائیں, باقی چھوڑ کے نہ جائیں. اللہ کرے ایسا ہوش و حواس قائم رہے. ہوش و حواس قائم نہیں تو پھر گناہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے, جب اسی صورت میں نماز پر قدرت ہی بیچارے کو نہیں ہے, نماز نہیں پڑھ پایا وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ گلی محلے کے اندر جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں, تخلیقی کام ہوتے ہیں, کیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
زکوٰۃ تو صرف اس کو دی جاتی ہے جو شرائط پائے جائیں اس میں مسلمان میں, تو جو حقدار ہو صرف اس کو مالک بنایا جاتا ہے زکوٰۃ میں. باقی کسی بھی کام میں زکوٰۃ یوں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کر سکتے, زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلاً اب ہاسپٹل کو آپ نے زکوٰۃ دی, اب ہاسپٹل والوں نے کسی حقدار کو روم دے دیا, اس کا آپریشن کیا, اس کو انجیکشن لگایا, اس کو دوائیں پلائیں, اور ان سب میں زکوٰۃ استعمال کی ہاسپٹل والوں نے, زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس مریض کو, جبکہ وہ حقدار اس کو مالک نہ بنا دیں. اب اس کو مالک بنا دیا, اب وہ بھلے آپ کو اس میں کرائے میں پیمنٹ کرتا ہے, انجیکشن دوا جو بھی ہے ڈاکٹر کی فیس اس میں سے وہ ادا کرتا ہو, وہ صحیح ہے. تو اس لیے مطلب زکوٰۃ کے اپنے مدات ہیں, تو یہ اسی میں استعمال ہوتی ہے اپنے مد میں, اس کے اپنے جو بھی مضمون ہے اس کا جو طے ہے کہ یہ بس حقدار کو دی جائے گی زکوٰۃ, اور کسی کو نہیں, ورنہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. تو اب جیسے مسجد میں یا مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے یا دینی اداروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے, تو ایکچولی وہ دینی ادارے کو نہیں دیتے, یہ دینی ادارے کو اس کا وکیل کرتے ہیں, نمائندہ کرتے ہیں زکوٰۃ, سمجھے. اب وہ زکوٰۃ کو یا مطلب یہ کہ جس میں غریب امیر دوسرے بھی وہ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ان کو مطلب وہ ایک کسی بھی فقیر شرعی کو وہ مالک بناتے ہیں. جیسے ہم لوگ دعوت اسلامی یہ کاموں میں اس کو استعمال کرتے ہیں, مسجد مدرسے بھی تعمیر کرتے ہیں, تو شرعی طور پر جو حقدار ہے اس کو کرتے ہیں, اس کا مالک اس کو دیتے ہیں اس کا قبضہ, پھر وہ ہمیں ڈونیٹ کرتا ہے, عطیہ دیتا ہے دعوت اسلامی کو. اب یہ زکوٰۃ نہ رہی, یہ اب ان کاموں میں اس کو صرف کیا جا سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی صدقہ پیش کرتا تو آپ قبول نہ فرماتے, اصحاب صفہ کی طرف لوٹا دیتے کہ یہ حقدار تھے, مطلب وہ علم حاصل کرتے تھے اور کوئی ان کے پاس آمدنیاں نہیں تھیں. اب اگر ان میں سے یہ اب صدقہ ان کے قبضے میں چلا گیا, اب اگر ان میں سے کوئی حاضر ہو کر صدقہ کرتا ہدیہ, اب وہ صدقہ نہ رہا, کیفیت بدل گئی, اب گفٹ کرتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس میں سے ان کو قبول کرنا ثابت ہے کہ اب وہ صدقہ نہ رہا نا. اس طرح کی یہ حدیثوں کے مضمون میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ شرعی ہیلے کے اور بھی جواز ہیں, روایتیں, مطلب فقہی جزیات ہیں, بلکہ فقہائے کرام نے تو اپنی اپنی کتابوں میں بعض کتابوں میں وہ کتاب الحیل یعنی پورا باب باندھے ہیلا کرنے کے, تو یہ ہیلے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال ہو سکتی ہے بعض کاموں میں, ہر کام میں پھر بھی استعمال نہیں ہو سکتی, ہیلے والی بھی. اب میں بولوں گا میں کھاتا پیتا آدمی ہوں, ہیلا کر کے مجھے دے دو زکوٰۃ, میں بلڈنگ بنا لوں, تو اس کے لیے نہیں دی جاتی. وہ دینی کام جو خاص کر یہ دینی اداروں میں اس کی ضرورت تھی کہ لوگ صاف پیسے نہیں دیتے, مسجد بنانے میں بھی کہاں صاف پیسے دیتے ہیں, تو اب پھر وہ یوں ہیلے کے ذریعے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی اس کا منع کرے گا نا, جیسے بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا, تو ٹھیک ہے پھر صاف پیسہ دو, تمہارے صاف پیسے سے مسجد مدرسے بنائیں گے ہم, دو نا یار, دیتے بھی نہیں ہو تو ہمارے پاس کوئی علاؤالدین کا جادوئی چراغ تو نہیں کہ گھسیں گے تو مسجد کھڑی ہو جائے گی, بغیر پیسوں کے تو نہیں ہو سکے گا نا. تو یہ مجبوریاں ہیں اور یہ علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, دین کا کام ورنہ وہ رک جائے گا. صاف پیسہ لوگ نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے تو صاف پیسہ کہاں سے دیں گے, زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں. اگر 100% لوگ زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچے تو کم از کم مجھے یوں ظن غالب ہے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. ہاں اتنے مالدار لوگ ہیں, میں کھربوں پتی لوگ ہمارے پاس ہیں, نہیں دیتے زکوٰۃ, اب وہ کہاں سے دیں گے. نفس جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے, ایک جو ارب ہوتا ہے نا یہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے, تو اب 1 ارب روپیہ ہے تو ہر سال سمجھو اس پر 2.5 کروڑ فرض ہوتا ہے, جبکہ وہ جو بھی شرائط پائے جائیں تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر, 2.5 کروڑ وہ کہاں دے گا یار. اللہ جس کو توفیق دے وہ دیتے ہیں, اس سے زیادہ دیتے ہوں گے, لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں, دنیا دار آدمی ہے, اللہ اور رسول کی خاص اس کو کوئی پہچان بھی نہیں ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, نام مسلمان والا ہے, اکثریت ایسی ہی ہے ان کو بالکل, آپ کو بھی واسطے پڑھتے ہوں گے, ہم کو بھی واسطے پڑھتے ہیں, بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا بول دے گا, ابھی اسی لیے باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی سوچ میں پڑ جائے گا اب اس کا حکم کیا ہوگا, سمجھے مسئلہ کیا ہوگا, یہ کیا بول دیا اس نے. تو اب یہ کہ یہ اربوں پتی کھربوں پتی تو یہ نہیں دیتے زکوٰۃ, 1 ارب پر 2.5 کروڑ, تو جس کے پاس کھرب روپیہ ہیں, کھرب ہوتے ہیں 100 ارب کے, تو 2.5 ارب روپیہ یہ کہاں سے دے گا ہر سال یار, پھر بڑھتے جاتے ہیں نا. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقعی دیانت داری سے زکوٰۃ دی جائے اور حقدار تک پہنچ بھی جائے, بیچ میں اسپیڈ بریکر آتے ہیں جو چیاؤں کر جاتے ہیں بعض اوقات, سمجھے, پہنچ جائے تو شاید ہمارے وطن عزیز سے غربت ختم ہو جائے. تو جن کو بھی زکوٰۃ کیا جو ہے نا جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ نہیں دیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا ان کا, یا ابھی تو کچھ نہیں ہوگا, ابھی تو یہ عیش کر رہے ہیں, پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں تکیے پہ, لیکن مرنے کے بعد اس میں جو بھی ہوگا وہ, یعنی یہ جو بھی رقم ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی نا, تو اس کو مطلب یعنی کہ پتھر بنائے جائیں گے اس کے چادریں, اور اس کو مطلب خوب تپایا جائے گا اور بدن بڑا کر دیا جائے گا, اور تپا جائے گا اور ایک پر ایک نہیں ہوگا، ایک ایک یعنی جو بھی سکے ان کے جو رقم ہیں نا، یہ سب اس کو آگ کے انگارے یہ جلائیں گے۔ پارہ چار سورہ آل عمران آیت نمبر 180، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا، یہاں مراد بخل سے زکوٰۃ نہ دینا، تو جس مال کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مطلب اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آگے وہی آیت مبارکہ جو ابھی پڑھی نا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، سارے وہ مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، 40% حصہ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل کوتاہی نہ کریں اور حقدار کو پہنچائیں۔ پہلا حقدار آپ کا رشتہ دار ہے، جو مطلب ہو حقدار نے پہلا افضل یہ کہ اپنے رشتہ دار کو دیں یہ زکوٰۃ، پڑوسیوں کو دیں، اور مسلمان ہو مسلمان اور قریشی ہاشمی نہ ہو، قریشی نہیں ہاشمی نہ ہو، جو سید صاحبان بھی ہاشمی ہیں، عباسی یہ بھی ہاشمی ہوتے ہیں، یعنی خالی سادات نہیں کہ بھائی سید کو منع ہے، سید کو تو منع دینا، ہاشمی کو بھی دینا منع ہے، یہ عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب اس طرح زکوٰۃ پہنچائیں، جب سب کو بانٹ چکے نا اب زکوٰۃ ہیں، دعوت اسلامی بھی زکوٰۃ لیتی ہے اپنے لیے نہیں، دین کے کاموں کے لیے، ساتھ میں اب تو فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، خدمت بھی ہو رہی ہے، اور سارا سال یہ جو ایف جی آر ایف ہمارا شعبہ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو بھلے ہم کو نہ دیں آپ، بس زکوٰۃ ادا کریں یار، ہم کو بالکل نہ دیں، ہمارے قریب بھی نہ گزاریں اپنی زکوٰۃ، ہم کو نہیں چاہیے آپ کی زکوٰۃ، آپ مہربانی کر کے اپنی آخرت بنائیں اور حقداروں تک پہنچا، حقدار کو پہنچیں گے حقدار پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے یار، کسی کو اتنی دیں کہ بیچارہ وہ اگر بے روزگار ہے تو روزگار پہ لگ جائے، تو کام کا چھوٹا موٹا شروع کر دے، اور اس کا خاندان آپ کو دعائیں دیں گا، ورنہ یہ مال جو آپ نے سنبھال کے رکھا نا، یہ سانپ بچھو سے کم نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ایسا ڈسے گا کہ آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مال میرا کہاں گیا، میرا مال یہ رہا مال آپ کا، سنبھالو ان کو۔ تو جو بھی کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی ہے بھلے لکھ پتی ہے، جو یہ مثال دے رہا ہوں لکھ پتی، ایک لاکھ پر تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی، تو جو بھی زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے، یعنی ہاؤ ادا کرنی ہے، جتنے ورثوں کی ہے توبہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، توبہ تو کرے تاخیر جو بلا وجہ کی ہے، لیکن اس کو ادا تو کرنا ہی پڑے گا، غریبوں کا حق آپ کو ہضم نہیں ہو سکے گا، دینا ہے غریبوں کو، مال کچھ بھی نہیں ہے یار، جو بھی ہے مولا ہے، مولا سے بنا لیں گے تو بیڑا پار ہے، مال ہی مال ہے، مال سے بنا کر رکھیں گے اور مولا کو چھوڑ دیں گے تو بیکار ہے۔ اللہ پاک اپنی محبت نصیب کرے، مال کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس نے بڑے گناہ کروا رکھے ہیں، حرام حلال رشوت سود سب میں بندہ پڑتا چلا جاتا ہے، مالدار بننا ہے تو بڑا مشکل ہے ان چیزوں سے، جن کا میں نے کہا رشوت سود اور یہ وہ، تب بہت مشکل ہوتا ہے، رات دن مال کی محبت میں اس کو کیسے بڑھے، ادھر پھنس گیا تو ادھر داخل ہو گیا، ادھر آ گیا تو نکالو، بھاؤ کم ہو گیا تو بڑھ گیا، تو مطلب ٹینشن ٹینشن ٹینشن، نماز میں بھی حساب کتاب ہوتا رہے گا، رکعتیں بھولتا رہے گا، تو مولا کی محبت مل جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔
اسکیم کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟
جی
जी कुछ लोगों ने सुना होगा, इसके मीनिंग होते हैं फरेब, धोखा, घोटाला। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी तरह फरेब और धोखादही और स्कैम के तरीक़ाकार जदीद से जदीद तर होते चले जा रहे हैं। और स्कैम का टॉपिक लेने का मकसद यह है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं और इसका आखिर हल क्या है। और हल तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे, लेकिन जिसके साथ स्कैम हुआ उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल लतीफ़ भाई, आपके साथ कोई स्कैम हुआ, क्या सीन है?
मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुआ। अच्छा। और वो तो 50,000 गवाह बैठे।
अच्छा, लुट गए?
जी लुट गए।
अच्छा, और आपके साथ भी हुआ?
मेरे साथ हुआ, मगर ये के बचत होगी, अल्लाह का करम हुआ, बचत होगी।
बचत कैसे हुई?
मेरे साथ इस तरह हुआ कि वो उन्होंने फेसबुक आईडी जो मेरे दोस्त थे उनकी हैक कर दी थी, फिर जो ना उन्होंने प्रोफाइल पे उनकी पिक्चर भी रख दी थी, मैं समझा कि वही है। अच्छा। उन्होंने मैसेज किया मैसेंजर पे, व्हाट्सअप लिया मेरा, फिर उन्होंने कहा मैं आपको कुछ पैसे सेंड करूँ। मैंने कहा ठीक है, हेलो हाय भी हुई। उन्होंने फिर उसके बाद जो ना CNIC नंबर वगैरह मेरे से लिया, तो उसके बाद जो उन्होंने पैसे सेंड किए तकरीबन 12 लाख और 6,000 समथिंग उन्होंने।
किसको? आपको सेंड?
जी जी, रसीद भी मुझे जैसे ट्रांजेक्शन की रसीद होती है सेम, मेरा नंबर, टाइमिंग, और उस पर यह लिखा हुआ था 24 घंटे के बाद जो ना आप वो रिसीव कर सकते हैं।
आपको भेजने का मकसद
ये कि वीज़ा मेरा जो ना ख़त्म हो रहा है, उसको आगे जो ना वो अपडेट का लफ्ज़ उन्होंने बोला, इधर भी मैं मुझे क्लिक हुआ।
वीज़ा तो एक्सटेंड होता है ना?
जी जी,
अपडेट नहीं होता।
तो ये अल्फाज जो ना मुझे लगे कि यार वाकई।
अच्छा, यहाँ से आपको थोड़ा सा लगा कि समथिंग इज़ फिशी फिशी, कोई गड़बड़ है?
फिर भी मुझे जो ना महसूस नहीं होने दिया उसने, इस तरह उन्होंने एक तरह से दिमाग में जो ना जैसे वो
माफ कर दिया।
जी 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 जी।
लेकिन अकाउंट में पैसे आते हैं तो कोई मैसेज आता है ना?
कोई मतलब बिल्कुल जैसे आपके साथ खेलते हैं ना दिमाग के साथ,
तो बंदा सोचता नहीं है इस बारे में।
बिल्कुल, आप जैसे आप मेरे दोस्त हैं, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वो एज ए शहजाद भाई बन के जो ना आप बात कर रहे होंगे, तो मैं ये मतलब ख्याल भी नहीं करूँगा कि ये इस तरह मेरे साथ स्कैम कर सकते हैं।
अच्छा, फिर
उन्होंने इस तरह पैसे मुझे सेंड किए, फिर बोला कि आपको कॉल आएगी। कॉल आई बैंक के थ्रू, PTCL नंबर था, PTCL नंबर से आई। फिर उन्होंने कहा कि फुला एजेंट है इस्लामाबाद में, उनसे बात करें। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आज लास्ट डेट है। फिर मैंने एहसन को बताया कि यार वो कह रहे हैं लास्ट डेट है। तो उन्होंने कहा चलो आप ऐसे करें 20,000 से 30,000 जो आप उनको सेंड कर दे, जितने मैंने आपको सेंड किए उसमें से कुछ ले लेना भले ज़्यादा।
कितनी रकम मांगी थी
उन्होंने? 5,70,000 बोली थी।
अच्छा।
और फिर आ गए हजारों पे, पहले लाखों पे।
मतलब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की।
जी,
ये तो ये हिसाब हो गया।
जी जी जी।
अच्छा, फिर
मुझे शक हुआ, फिर मैं दूसरे दोस्त के पास गया जो हमारे दोस्त थे, उनसे नंबर लिया, तो नंबर वो अलग था और मेरे पास जो था नंबर वो अलग था। फिर मैं समझ गया
5,00,000 से 20,000 पे आए तो आपको थोड़ा सा बेना डाउट हुआ कि यार ये मेरे साथ कोई घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ?
मैंने उनको बोला कि यार 24 घंटे के बाद जो ना पैसे आएंगे, 12 लाख आएंगे और कुछ हजार, मैं आपको 5 लाख तो क्या 6 लाख सेंड कर दूंगा, मगर ये कि 24 घंटे के बाद आएंगे।
अच्छा।
तो वो समझ गया कि इसको बंदे को पता चल गया, फौरन ब्लॉक कर दिया उन्होंने, जो वो दोस्त बना था उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया।
रिश्तेदार के साथ?
रिश्तेदार हमारे पंजाब में रिश्तेदार हैं, तो यानी उनको कॉल आई अननोन नंबर से आई, तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहे मुझे नहीं पहचानते आप। उन्होंने कहा कौन? फलां अब्दुल लतीफ, शहजाद, इस तरह नाम लिए उन्होंने 3-4। फिर उन्होंने जो हमारे रिश्तेदार थे उनका नाम लिया।
अच्छा।
तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उस बंदे की, वो बाहर रहते हैं।
3-4 नाम लेने के बाद एक नाम बोला कि ये नाम कंफर्म कर दिया,
नाम कंफर्म किया, और उसको उनके पास इन्फॉर्मेशन थी बंदे की कि वो बाहर है।
अच्छा।
तो उन्होंने बोला कि वीजे का मसला है, मुझे 50,000 चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो मैं करता हूँ कहीं से।
सही आवाज भी तो पहचानता है ना, अगर मेरे रिश्तेदार है आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपकी आवाज तो पहचानूंगा ना कि अब्दुल लतीफ भाई बात कर रहे हैं या कोई और कर रहा है।
पूरा आपको जो ना आपके दिमाग से खेलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या कोई और है।
अच्छा
जी। तो फिर उन्होंने किसी से लेके 40,000 के करीब करीब दो यानी 50,000 मिला के उन्होंने मेरे बड़े भाई को दिए, शफीक भाई को। उन्होंने कहा कि भाई क्या मसला है, किनको सेंड करने? उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगा। کیونکہ انہوں نے بندے نے بولا تھا کسی کو نہیں بتانا.
اچھا نہیں, 10,000 اپنے پاس تھے, ان کے 40,000 قرض لیا.
قرض لیا
اور پھر وہ
مل ملا کے انہوں نے 50,000 شفیق بھائی کو دیے. انہوں نے پھر وہ منی ٹرانسفر کے جو طریقے وہاں یعنی وہ گئے اور یعنی سینڈ کر دیے انہوں نے.
اچھا آن لائن سینڈ کر دیے پیسے
انہوں نے سینڈ کیے. تو جیسے انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے کال کی کہ بھائی ہاں آپ کے پاس آ گئے تو نمبر بالکل بلاک چل
لٹ گئے. اچھا پھر پچھتاوے کے سوا تو کچھ بھی نہیں بچا. صحیح
جی سر.
اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. یہ مطلب اسکیم ایک آپ کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گیا اور ایک آپ کے رشتے دار کے ساتھ ہوا اور وہ 50,000 گواہ بیٹھے. اب اس کا سدے باپ تو ہونا چاہیے. شیخ اسکیم کی کہانی آپ نے سنی, کس طرح لوگ فریب دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, گڑبڑ گھوٹالے کر رہے ہیں, اور چاہے اس میں بھولے والے لوگ ہوں یا ہوشیار لوگ ہوں, سبھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اب ان کو کس طرح بچائیں, اسکیم سے کس طرح لوگ بچیں, اس کے بارے میں پلیز بتائیے آخر اس کا حل کیا ہے.
اللہ اکبر, اللہ پاک حفاظت فرمائے. بعد میں بھاگ کے یعنی کہ بان بھول جاتا ہے اور چکر میں آ جاتا ہے. یہ اسکیم یا یہ دھوکہ فراڈ یہ کوئی نیا نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں تھیں نا تو میرے پاس بھی طرح طرح کے اسکیم والے آتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے واسطے پڑے ہیں میرے, سمجھے. اور کوئی اچھا خواب سنا کر بعضوں کا اسکیم کرنے کی کوششیں کی. اچھا کوئی بولے گا میرے پاس کرایہ نہیں ہے, کرایہ دے دو, کھایا نہیں ہے, کھانا کھلا دو. اس طرح کے یہ اب بھی ہوتے ہوں گے. اب سیلاب زدگان ملیں گے آپ کو کہ میں سیلاب زدہ ہوں, میرا یہ بہہ گیا, میری بھینسیں بہہ گئیں, میں تو زمیندار تھا, میری زمین ڈوب چکی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ذرا ہوشیار رہیے گا, سمجھے, کہ سیلاب سے تیرتا ہوا یہ اب تک کراچی جیسے مثال کے طور پر پہنچ گیا, یہ کیسے آیا. پھر یہ کہ بڑی یعنی کہ فساد و بلاغت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو سیلاب زدہ ایسا بول نہیں سکے گا, اس کے الفاظ بعد میں ہوں گے, آنسو پہلے ہوں گے. خیر تو اس طرح مطلب یہ ہے پرانا. ایک بار یہ 20,000 اس پہ آ گیا تو میں اپنا یاد کر رہا تھا واقعہ. تو وہ کیس تو خیر جو بھی بتایا اس نے وہ بتایا کہ جس کو ہم لوگوں کی مطلب یعنی کہ اختی رکھ پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا. خیر بولتے بولتے بولا اب میں لاہور سے آیا ہوا ہوں, بولا لاہور سے آیا ہوں فلاں کیس کی پیروی کرنے کے لیے, جانے کا کرایہ نہیں ہے, آپ دے دیں. میں تو اندازہ ہو گیا تھا مجھے, اس طرح کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے ٹھگ کر لے گیا, اور لے گیا تو یاد نہیں پڑتا. لیکن خیر تو میں نے اس کو منع کر دیا, نے کہا بھائی آخر کار آپ یقین مانے بولا اچھا 100 روپے دے دو. تو تب تو فائنل ہو گیا کیا, 100 روپے میں تو بس بھی نہیں پہنچا ایئر اسٹیشن تک, تو ریل میں کیسے بیٹھے گا. خیر یہ الفاظ نہیں بولے, ایک بات بولتا ہوں. تو یہ اس طرح بولنا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے, یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. تو یہ بے وقوف ہوتے ہوں گے کیا جو اس طرح کرتے ہوں گے کہ یار پھر تو کوئی کون دے گا یار, یوں تھوڑا سا مانگیں گے تم. تو اس طرح ہمارا لیے کہ اب چونکہ نیو ٹیکنالوجی ہے تو یہ یوں بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے جو عرض کیا وہ بھی بولیں گے. ایک بار حیدرآباد سے آیا ہوں میں, یو کے میں کام کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اور بس یہ ہے تو وہ ہے تو مسئلہ ہو گیا ہے, جیسے ویزے کا یہ وہ, سمجھے. تو میں نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ, پاسپورٹ تو گھر پہ, میں لے آؤ, کچھ رقم مانگ رہا تھا. اب تک تو نہیں لایا, پتہ نہیں کب لائے گا, ایک ٹکا بھی نہیں دیا, پانی بھی نہیں پلایا میں نے اس کو. تو لے رہا, کسی نے بولا میرا کینسر ہے, علاج بڑا وہ تھا بھی دبلا پتلا کیا, بڑا رونی صورت بنا کر شان پتی سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا کھول کے تو دیکھا بھی آئے کیا, پٹی نہیں کھولی اس نے, میں نے اس کا ٹکا بھی نہیں دیا, کیسے دوں یار. تو یہ طرح طرح کے فراڈ کرتے ہیں, ہم یہ پٹیاں باندھیں گے, لنگڑا کے چلیں گے, یوں ہاتھ ٹیڑھے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ مافیا ہے پوری, سمجھے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. تو اب یہ کہ ان سے بچنے کے لیے تو جو میں نے اپنے جو انداز دکھائے तो वो तो अब वो मीडिया पर तो हो जाता है कि इसकी पहचान उसकी पहचान जिसे इसने निकाली ना, मैं किसी को टक्का देवा ही नहीं। इस तरह आदमी फ्रॉड का शिकार हो जाता है और मतलब वो रोएंगे, आर्टिस्ट होते हैं पूरे रोएंगे, रोनी आवाज़ निकालेंगे, वही रिश्तेदार वो रिश्तेदार। तो अब हमको भी ये प्रॉब्लम तो मुझे भी इस तरह का है कि मुझे भी केस तो करते हों तो ताज्जुब नहीं है, मतलब वो सेल्फियाँ बनाते ना तो ये अब हाथ रखवाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं स्टाइल। अब मैं तो कर के क्या करूँ, या भी एयरपोर्ट वगैरह आना जाना जब होता है तो वहाँ फंसता हूँ मैं, तो ये कोई भरोसा नहीं कोई किसी को दिखा कर ही हूँ। तो अब तो खैर फेक भी बना लेते होंगे तो एआई ने तो जो भी किया है, तो ये भी चीज़ें होती हैं कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, इसका भाई हूँ, तो मेरा यूँ है तो कज़िन है तो यूँ करके भी करते होंगे दोबारा लेकर। कम अज़ कम मेरी निस्बत कोई भी बताए ना कि मैं इसका भाई हूँ या फुलाऊँ तो चक्कर में आना नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह हमको बचाए, बस वो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी बचना तो बहुत मुश्किल है। वो ऐसा स्टाइल करते हैं कि आदमी पिघल जाए। एक बार हम चंदा ले रहे थे, दावत इस्लामी का दौर आ गया था या नहीं ये भी याद नहीं है मुझे, तो किसी नागर रूम करके हम ऑफिस में बैठे हुए थे इस्लामी भाई की जो हमको ले जाएंगे चंदा करवाने के लिए। ये अपने दावत इस्लामी, ये पहले भी अंजुमन तो चला था, मदरसा वगैरह चलाते थे हम, तो वो तो मेरा दोस्त बहुत बड़ा वो लिखा था, इंजीनियर था, समझदार भी बहुत था। उसने मेरे को कहा कि इलियास ये तो सच्चो लगे, तो ये तो सच्चा लगता है, तो था वो जवान लड़का। तो मैंने कहा मेहनत मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी कर, कमा के खा, वैसे ही एक चंद मैंने कहा ना, उसके ऐसे ही निकल गई चला गया। वो इंजीनियर साहब मुझे देखते रह गए, चर भगा दिया इसको। तो ये स्टाइल ऐसे करते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मौलानाओं को लोग बेवकूफ़ समझते हैं बाज़ लोग, ये मुंडाना फंसा जाते हैं, मौलाना बच्चे निकल जाते हैं।
शुरू
कर सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
फैजाने शाहे दो सरा मदनी मुजाकरा, फैजाने शाहे दो सरा मदनी मुजाकरा, अत्तार की इल्मी जिया मदनी मुजाकरा,
इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुजाकरा, अत्तार की इल्मी जिया मदनी मुजाकरा।